محبت میں صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو، اور یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے نیا نہیں ہے، یہ جو محبت کی ادا ہے، تم سے پہلے جو عاشق گزرے تھے وہ بھی ہماری محبت میں روزہ رکھتے تھے۔ لہذا فرمایا کہ پرانے عاشقوں کا تذکرہ کر کے، پرانے عاشقوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس روزے کے حکم کو آسان فرما دیا۔ کیونکہ جب انسان کہتا ہے ارے میاں اچھا پہلے کر بھائی یہ کام، بھائی ہم نہیں کر سکتے، ارے میاں پہلے بھی تو سب لوگ کرتے آئے ہیں، تو اب کون سا مشکل کام ہے؟ جیسے داڑھی رکھنے کو سوچے تو بغیر داڑھی والوں کو نہ دیکھے بلکہ جن کی داڑھی ہے ان کو دیکھے، کہا یار یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو اسی محلے میں رہتا ہے، یہ بھی تو سب شب و روز گزارتا ہے، یہ بھی تو آفس میں جاتا ہے، یہ بھی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کی بھی فیکٹری ہے، یہ بھی امریکہ جاتا ہے، یہ بھی جرمن جاتا ہے، یہ بھی جاپان جاتا ہے، اس نے بھی شادی کی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے پاس بھی گاڑی ہے، اس کے پاس بھی مکان ہے، تو جب یہ داڑھی رکھ سکتا ہے تو میرے لیے داڑھی رکھنا کون سی مشکل بات ہے؟ لہذا جب وہ یہ طریقہ ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزے کے حکم کو آسان کر دیا، لہذا جب وہ دوسرے روزے داروں کو دیکھتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اس سے پہلے حکیم الامت کی ایک عجیب بات یاد آئی، حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن پر شرعاً یہ گنجائش ہے وہ روزہ نہ رکھیں، جن میں بوڑھے بھی ہیں، بعض ایسے بوڑھے کہ جن کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھو، لیکن یہ بوڑھے کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزے میں خاص لذت ہے، ایک مزہ ہے۔ یہ مزہ کیا ہے؟ یہ معرفت کا مزہ ہے، یہ ایک صرف میرے دوستوں ایک ذرہ مزہ ہے، یہ معرفت کا، اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت اور معرفت کا ایک ادنا مزہ ہے، جس کی وجہ سے وہ بڈھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، بعض پوچھتے ہیں یہ معرفت چیز کیا ہوتی ہے، تو میرے دوستوں معرفت کو اس طرح سمجھیں، روزہ کھلنے میں 5 منٹ باقی ہیں، افطار میں 5 منٹ ہیں، اور دعا بھی مانگ رہا ہے، پکوڑے بھی دیکھتا جا رہا ہے، بیوی سے کہہ رہے ارے بھائی جلدی کرو دہی بڑے تو لے کر آؤ، آج گرمی زیادہ ہے ذرا کچھ دہی جا کے ٹھنڈک ہو جائے گی، یا اللہ میری مشکل آسان کر دے، ارے بھائی فروٹ چاٹ کہاں رکھی ہے، ارے بیگم آج تم نے انگور نہیں ڈالے اس کے اندر، پھر دعا مانگ رہے یا اللہ تعالیٰ میرے دعا، ارے شربت اچھا، ارے بھائی میرے لیے ذرا وہ کینڈل والا لے کر آنا، یہ چینی والا نہیں پیوں گا، تو پتا چلا دعا بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ تماشے بھی چل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب لذت ہے جو سال میں صرف 1 مہینے نظر آتی ہے۔ تو میرے دوستو 5 منٹ روزہ کھلنے میں باقی ہے، آپ حضرات یہاں تشریف فرمائیں، ہم لوگوں کا ایمان کیسا ہے؟ کمزور درجے کا ایمان ہے، آپ کا مجھ سے اچھا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، لیکن میرے دوستوں ہمارے پاس جو بھی موجودہ ایمان ہے، اگر 5 منٹ پہلے کوئی ہم سے یہ آ کر کہے کہ دیکھو روزہ کھلنے میں 5 منٹ باقی ہیں، اور یہ دیکھو میں بریف کے ساتھ میں لایا ہوں، اس میں 5000 روپے کے نوٹ والی کئی گڈیاں ہیں، اور وہ تمام گڈیاں مل کر 1 کروڑ روپے بنتے ہیں، یہ لو 1 کروڑ روپیہ اور نوٹ اصلی ہے، مشین ساتھ میں لائے ہو تم نوٹ چیک کر لو، نقلی نوٹ نہیں ہے، یہ 5000 کے نوٹ والی کئی گڈیاں ہیں جو کہ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے، یہ تمہارا۔ آپ کہیں گے اچھا بھائی جب خدا بے طلب بھیج دے جامو مینا، جب خدا بے طلب بھیج دے جامو مینا، گناہ کبیرہ پھر بھی نہ پینا، لیکن پوچھیں گے خیریت جناب آپ کی یہ نوازش، یہ عنایت اور یہ مہربانی کس وجہ سے ہے؟ تو کہتا ہے میں تمہیں یہ سب کہنا ہے، یہ 1 کروڑ تمہارے، لیکن 5 منٹ پہلے تم روزہ کھول لو۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ذرا، کیا اس چیز کے لیے تیار ہے؟ بتائیے ذرا، نہیں تیار ہوں گے نا، کیا بات ہے، کوئی چیز ہے نا، کوئی لذت ہے، کوئی مزہ ہے، کچھ تو ہے کہ آپ 5 منٹ، صرف 5 منٹ پہلے کہیں گے جی اس سے کیا حرج ہے، جسٹ 5 منٹ، 5 منٹ سے کیا ہوتا ہے، سب یہی کہتے ہیں نا ہم جملہ، 5 منٹ سے کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک عاشق جو کہ عشق کا کمال نہیں رکھتا، وہ 5 منٹ قربان کرنے کو تیار نہیں ہے، 1 کروڑ روپے کو ٹھوکر مار رہا ہے، وہ کہے گا جاؤ تمہاری دولت پر میں پیشاب کرنا پسند نہیں کروں گا، اور میں 5 منٹ پہلے روزہ نہیں کھولوں گا۔ کیا مزہ ہے بھائی، یہ معرفت کا ایک ادنا سا مزہ ہے۔ یہ معرفت کی ایک ادنا سی بھیک اللہ تعالیٰ کی کہ وہ پانچ منٹ پہلے روزہ کھلنے کو تیار نہیں ہے. جب میرے دوستو معرفت کی وہ شان جو کمال درجے کی کہلاتی ہے کہ جب وہ دل میں آتی ہے تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی اور پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. ایک بجلی سی پہلے کوندی اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. فرمایا جب وہ مزہ ملتا ہے تو یہی وہ بات تھی کہ بادشاہت کا تخت و تاج ٹھکرا دیا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر سودا نہیں کیا. مال و دولت کو ٹھکرا دیا لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر راضی نہیں ہوئے. لاکھ مال دے دو لیکن وہ راضی نہیں ہوتا. اس مثال سے سمجھ لیں. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, روزے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی, یہ بھی ایک تقوی کی مثال تھی کہ وقت سے پہلے روزہ نہیں کھول رہا, یہ بھی تقوی ہے, تقوی کا ایک درجہ ہے. وقت سے سحری کے وقت سے دو تین منٹ پہلے روزہ بند کر دیتا ہے اور شام کو افطار کا جب تک وقت مقررہ نہ ہو جائے روزہ نہیں کھلتا, یہ بھی تقوی ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ تقوی کی اصل تعریف کیا ہے؟ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ کف نفس عن الہوا, کہ تمہارا ہمارا نفس چاہے بری خواہش کو, دل چاہے لیکن اس خواہش پر عمل نہ کرنا, یہی تقوی ہے. لہذا سامنے شربت موجود ہے بلکہ سامنے کیا چھپ کر جاتا ہے, چاہے کسی کام سے گزرا تو فریج قریب میں ہے, ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے, اب جی چاہتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا شربت پی لوں یا تربوز کی ایک پھانک رکھ لوں, ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ لوں یا خربوزہ تھوڑا سا رکھ لوں یا انگور کا ایک دانہ منہ میں ڈال لوں, کیونکہ گرمی کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں. لیکن جیسے یہ خیال پیدا ہوتا ہے فوراً یہ دل میں شعر آ جاتا ہے کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. لہذا تنہائی موجود ہے لیکن میرے دوستو انگور نہیں کھاتا, گھونٹ شربت نہیں پیتا, یہ کیا چیز ہے؟ یہی تقوی ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اصل میں رمضان شریف میں تقوی کی ٹریننگ ہو رہی ہے, یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جب حلال چیز اللہ کے نام پر اکرا ہے تو حرام سے تو اور زیادہ بچنے کا اہتمام کرے گا. کھانا پینا حلال تھا اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا اور یہ عرض کرے گا کہ یا رب میں نے اس کو منع کیا صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور حلال لذتوں سے فائدہ اٹھانے سے میں نے اس کو منع کیا, تو آپ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرمائیے. اور قرآن پاک کہے گا کہ اللہ آپ کے اس بندے کو میں نے رات کو 20 تراویح میں کھڑا کر کے رکھا, اس نے قرآن مجید کو پڑھا, قرآن مجید کو سنا, آپ میری وجہ سے یہ کام کیا, اس نے آپ کی محبت میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دونوں کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو یہ. اس لیے تراویح پڑھنے کے لیے ایک بات کا خیال رکھے, یہ نہ پوچھے کہ جناب آپ کے حافظات کتنی دیر میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں. جی پتا چلے قراکرم ایکسپریس میں بیٹھنا ہے یا تیز گام میں, کہ جی ہمارے حافظ جی ہے نا, ہمارے حافظ جی تو 55 منٹ میں نپٹا دیتے ہیں. جملہ یہی ہوتا ہے نپٹا دیتے ہیں, یعنی گویا کہ ایک مصیبت تھی وہ جلدی سے پھینک دی. میرے دوستو یہ تو مستقل عبادت ہے, عبادت مقصودہ ہے, عبادت ہے یہ. تو جب اس عبادت کو ہو, عبادت کیسے اہتمام سے کرتا ہے, انسان اذان ہوتی ہے وقت دیا جاتا ہے اہتمام سے مسجد میں آتا ہے, سنتوں کا وقت ہے, نفل کا موقع ہے, نفل نماز ادا کرتا ہے, قرآن مجید پڑھتا ہے, کتنا اہتمام سے کھڑا ہوتا ہے, اگر کپڑے گھر کے پہننے ہو تو اچھے صاف ستھرے کپڑے نکالتا ہے, وضو کرتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, اہتمام سے ٹوپی کو سر پر سجاتا ہے, کتنے اہتمام سے مسجد میں آتا ہے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر. تو جس طرح سے نماز کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے اسی طرح سے میرے پیارے دوستو یہ تراویح بھی مستقل اہتمام کی ضرورت ہے. لہذا ایسے حافظ کا انتخاب نہ کرے کہ جس کا یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے باقی کچھ نہ سمجھ میں آئے, ایسا حافظ نہ ہو, بلکہ اہتمام سے پڑھے. رکوع پتا چلا ایسا عالم, نہ رکوع ڈھنگ سے نہ سجدہ. میں یہ نہیں کہتا کہ 10-10 مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھے, کم از کم 3 مرتبہ تو حافظ پڑھ لے, اور دوسرے نہ بھی پڑھے حافظ کو 3 مرتبہ پڑھ لے, تاکہ حافظ کا پڑھنا سب کی طرف سے ہو جائے گا. تو عبادت کے اندر اس چیز کا اہتمام کرے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تقویٰ کی ٹریننگ ہے کہ اپنے نفس کو روک رہا ہے. ابھی باہر دوست یار بلا رہے ہیں, چلو کرکٹ کھیلنے جانا ہے, کسی نے کہا ہوا ہے کہ جی دعوت میں جانا ہے, رات کو جائیں گے, بیوی نے کہا ہے تراوی پڑھ کر جلدی آنا, بازار جانا ہے, میرے جوتے جو آئے تھے اس کا نمبر ٹھیک نہیں آیا, جلدی میں غلط نمبر آ گیا, اس کو تبدیل بھی کروانا ہے جا کر, اور کوئی کہہ رہے کہ ٹیلر کے پاس جانا ہے, اگر زیادہ دیر ہو جائے گی 10 تراوی کے بعد تو سارا نکل جائے گا, جلدی چلو کیونکہ اگر ٹیلر کے کپڑا بعد میں دیا تو پھر وہ سی کر نہیں دے گا, لہذا جلدی آنا. فکریں لگی ہوئی ہے, 100 تفکرات ہیں, 100 اس کو جو پریشانی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کے حضور میں کیسا جم کے کھڑا ہوا ہے. بس یہی میرے دوستو تقویٰ ہے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ اصل میں قرآن مجید میں کیا فرمایا, ان اولیاءہ الا المتقون, کہ ہمارا کوئی ولی نہیں ہے, ہمارا کوئی دوست نہیں ہے, لیکن جو تقویٰ سے رہتا ہے. پتا چلا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائے, یہ روزے کا مقصد ہے. اب رہی بات کہ تقویٰ کے اس مقام پر جانے کے لیے کہ تقویٰ کے شہر میں داخل ہو جائیں یا تقویٰ کے ملک میں داخل ہو جائے, اس کا دروازہ اور اس کا گیٹ وے کیا ہے, اس کا دروازہ کیا ہے؟ اس کا دروازہ ہے توبہ. یہ پہلا قدم ہے تقویٰ کی, جو پہلی سیڑھی پہلا قدم اور اس کا گیٹ وے, اس کا دروازہ, وہ میرے دوستو توبہ ہے. اب توبہ کیسی ہو؟ توبہ بھی ہم نے ایک فیشن بنایا ہوا ہے. کیسے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ کیسے کرتا ہے کہ صبح برکف, یعنی ہاتھ میں تسبیح ہے, صبح برکف اور دل پر از ذوق گناہ, صبح برکف اور توبہ بر لب, ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان پر اللہ استغفر اللہ توبہ توبہ. ارے کیسی بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں, اللہ مولوی صاحب دیکھو تو کیسی ننگی ننگی عورتیں گھوم رہی ہیں, یہ عالم. یعنی دیکھے بھی جا رہے اور توبہ بھی کیے جا رہے. تو وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ معصیت را خندامی آیت بر تسبیح ہے ماں. ارے توبہ مولوی صاحب کیا بتاؤں, اللہ پناہ میں رکھے, ٹی وی پر ایسے ایسے ننگے ننگے پروگرام آتے ہیں, اللہ توبہ توبہ. ارے بھائی جب ایسے آتے تو دیکھتا کیوں ہے صاحب, کیا بتائیں, آج کل تو کیا زمانہ آ گیا کہ عورتوں کو دیکھو تو شلوار, مردوں کا سنا تھا کہ ٹخنے چھپانا ان کے لیے حرام ہے, ٹخنے سے اوپر ہونے چاہیے, اور عورتوں نے اس پر عمل شروع کر دیا کہ جی ملا شلوار بنا دو. دردی صاحب ملا کٹ شلوار بنانا, اور اس سے زیادہ ترقی ہو گئی تو کیپری شلوار آ گئی, کہ چلو کیپری سینمانا صحیح تو کیپری شلوار ہی پہن لے, کہ پہلے تو صرف ٹخنے سے ایک دو انچ اوپر اٹھی تھی, ایک دو انگلیاں اوپر, اب پتا چلا کہ آدھی پنڈلی تک شلوار کھل گئی. یہ حکم تھا مردوں کے لیے, عورتوں نے اس پر عمل کر لیا. وہ شاید مولویوں کی تقریریں سن سن کر مولوی کہتا ہوگا, چونکہ عورتیں تو پردے سے ہوتی ہیں, کہا ٹخنے چھپانا حرام ہے, ٹخنے نہ چھپانا, تو عورتوں نے سمجھا چلو یہ مسئلہ ہمارے لیے ہوگا. حالانکہ عورتوں کے لیے ٹخنے کا چھپانا واجب ہے, ان کے لیے ٹخنے کھولنا حرام ہے, اور مردوں کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں ٹخنے سے نیچے اپنے ازار شلوار وغیرہ کو لٹکانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں آئے اور شلوار اوپر کر لی اور اپنی پتلون کے فولڈ کر لیا, پائنچر کو فولڈ کر لیا, اور جب مسجد سے ابھی باہر بھی نہیں نکلے, بیٹھے بیٹھے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اور اپنی شلوار کو نیچے کھینچ لیا. تو میرے پیارے دوستو توبہ یہ تقویٰ کی پہلی سیڑھی ہے. اب توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور ایک مضمون میں جو جدید پیش کروں گا وہ یہ اپنے شیخ اور مرشد کا کہ توبہ کیسے کرے. ایک تو یہ مضمون ہے, یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, صرف میں مذاکرہ کر رہا ہوں, اپنے کو بھی فائدہ ہوگا اس نیت سے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ عطا فرمائے. اور دوسری چیز یہ کہ توبہ کو قبول کرانے کا طریقہ وہ میں آپ کو پیش کروں گا کہ توبہ قبول کیسے کرائی جائے اور کہاں کی جائے کہ توبہ ہماری قبول ہو جائے. اب توبہ کی قبولیت کے لیے 3-4 شرطیں ہیں. نمبر 1, امام نووی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اپنے وقت کے امام, مسلم شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے, اس کی شرح میں آپ نے 4 شرطوں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1, اَن یقلع عن المعصیۃ, گناہ سے الگ ہو جائے. اگر بدنظری کر رہا ہے, عورتوں کو دیکھ رہا ہے, تصویریں دیکھ رہا ہے, یا کمپیوٹر پر نیٹ پر بیٹھ کر قاری سدیش صاحب کی تلاوت چلا کر پیچھے فلمیں اور تصویریں دیکھ رہا ہے, دور سے سننے والا سمجھے حضرت کس مقام پر ہیں, ہر وقت سدیش صاحب اور شرین صاحب کی کمپیوٹر پر تلاوت چلاتے رہتے ہیں, لیکن قریب جا کر دیکھے تو معاملہ کچھ اور نکلتا ہے. تو اب وہ کیا, پہلے کام کیا کرے کہ ایسا نہیں کہ دیکھے بھی جرا استغفر اللہ توبہ کیا زمانہ آ گیا، ارے دیکھو کیسی اریانی ہو گئی ہے، کیسے کیسے سائن بورڈ لگے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں، نظر نیچی کرے. اگر داڑھی منڈانے کا گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے توبہ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ کینچی کو اور بلیڈ کو اس سے دور کر دے. کیونکہ میرے پیارے دوستو، ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. داڑھی کا منڈانا اور ایک مٹھی سے ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور داڑھی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مٹھی سامنے سے ہو، ایک مٹھی دائیں سے ہو، ایک مٹھی بائیں سے ہو، تینوں طرف سے. ایسا نہ ہو، کیونکہ بعضوں کو ہاکی کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ ہاکی کو اپنے چہرے پر بھی سجا لیتے ہیں اور مثل ہاکی کے داڑھی رکھ لیتے ہیں، یا کوئی بالکل تھوڑی پر داڑھی رکھ کر اس کا نام دیتا ہے فرینچ کٹ. فرینچ کٹ تو میرے دوستو فرینچ کٹ نہیں، مدینہ شریف کا کٹ چلے گا. باقی ساری کٹس کو کٹنگ کرتا ہوا نکل جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ داڑھی ایسی کٹنگ کرتے ہوئے چلاتے ہیں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. تو میرے دوستو، یہ جتنے کٹ ہیں جو کہ مدینہ شریف کٹ کے خلاف ہیں، ان تمام کٹوں کو کٹنگ کرتا ہوا پھر کہاں جائے؟ سیدھا مدینہ شریف جا کر ان سے پوچھے کہ داڑھی رکھنے کا کیا حکم ہے. تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا میرے پیارے دوستو یہ واجب ہے. اب رہی بات کہ ہماری بیوی ناراض ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب گئے اپنے کسی دوست کے یہاں، انہوں نے کہا گھر چلو، میرا بچہ بیمار ہے، اس کو دم کرنا ہے. اب بچے کو لے کر آئے تو بچے نے جیسے ہی مولوی صاحب کو دیکھا چیخ مار کر رونے لگا، ہنس کر کہنے لگے مولوی صاحب اس لیے تو داڑھی نہیں رکھتا میں کہ بچے داڑھی سے ڈرتے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا ہاں بھائی، بات واقعی ہے کہ داڑھی سے بچے ڈرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ اماں اور ابا کے درمیان میں سوتا ہے اور چھوٹے بچے کی عادت ہوتی ہے کہ سوتے میں ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے کہ اماں اور ابا کدھر ہیں، اس کی بچے کی عادت ہے. تو اب مولوی صاحب نے کہا کہ بات یہ کہ بچہ ہاتھ پھیرتا ہے، وہ گال بھی چھکنا، ادھر ہاتھ پھیرتا ہے وہ بھی چھکنا، تو سمجھتا تھا کہ میری دو اماں ہیں. آج اس نے ابا دیکھا اور اما سے کیا کہتا ہے بچہ؟ اما سے کہتا ہے اما چما روٹی لا. اور ابا کو کہہ کر دکھائے کبھی؟ میرے مرشد نے فرمایا کہے وہ ابا چبا، تو ابا کیا کرے گا، اس کو کچا چبا جائے گا. تو میرے پیارے دوستو، میرے شیخ کا ایک ملفوظ کو ایک شاعر نے شعر میں کہا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. لیکن میرے دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کا رکھنا سنت صرف نہیں ہے بلکہ واجب ہے، واجب. جس طرح سے بقرعید کی نماز، عید کی نماز اور وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا بھی واجب ہے. اور ساتھ میں یہ داڑھی کا بچہ بھی ہے، اگر بیوی ناراض ہوتی ہے اس کو سمجھا لے، اس کو کہہ دے کہ میں تجھے ایک اچھا والا سوٹ دلاؤں گا تیری پسند کا، تو نے کہا تھا گل احمد کا، چل میں تجھے گل احمد کے بھی دلاؤں گا، لیکن احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کروں گا. اور اگر تجھے اور چاہیے چل نئے صوفے بھی ڈلوا دوں گا، لیکن داڑھی میں رکھوں گا. اور زیادہ بیوی سے نہ ڈرے، اور اسی طرح سے دفتر کی سہیلیوں کے کہنے میں بھی نہ آئے کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو میری دفتر کی سہیلیاں ناراض ہو جائیں گی. پہلے اتنی مشکل سے تو اس سے اچھی طرح دوستی ہوئی ہے، اب پتا چلا کہ اگر وہ ناراض ہو گئی تو پھر کیا حال ہوگا. اور معاشرہ، تو میرے پیارے دوستو، جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ معاشرہ، یہ زمانہ، یہ برادری، یہ خاندان، یہ دفتر والے، یہ قوم والے اور یہ خاندان والے، ہمارا کون کام آئے گا؟ ہمارے کام آنے والی کیا چیز ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی داڑھی پکڑ کر کے شعر پڑھوں گا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. لہذا ہمت کر لے. رمضان شریف میں یہ کام کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ داڑھی کیوں رکھی، اس کو جواب نہ دے، خاموشی سے کرے. کیونکہ جواب دینے سے بعض مرتبہ بے ادبی ہو جاتی ہے. جیسے اگر اپنے ماں باپ بھی کہہ دے، تو میرے دوستو داڑھی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے داڑھی کا ڈارا جائز نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے بدتمیزی کرنا بھی جائز نہیں ہے. कि ان کو جھڑکیاں سنائے کہ ہٹو ہٹو ہم ضرور رکھیں گے داڑھی تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے یاد رکھنا ماں باپ کا ادب کرنا یہ بھی ضروری ہے اور داڑھی رکھنا یہ بھی ضروری ہے اب اس کو کیسے جمع کرے کہ ماں باپ جو کہیں سر جھکا کر سن لے ٹوپی اتار کر اگر وہ مارے مار برداشت کر لے لیکن اپنے اس سے اپنی داڑھی پر استرا نہ چلائے اور بدتمیزی نہ کرے ماں باپ سے اگر مارے بھی تو ان کے ہاتھ دبائے ان کے پیر دبائے کہ میرے پیارے ابا آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس لیے میں آپ کے ہاتھ پیر دبا رہا ہوں اور ابا پوچھے جو تیرے داڑھی رکھنے سے تکلیف ہے کہا یہ تکلیف آپ برداشت کر لے کیونکہ اس تکلیف کی وجہ سے میں اور آپ قیامت کی اور آخرت کی تکلیف سے بچ جائیں گے تو کہہ لے کہ گناہ سے الگ ہو جائے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اگر گھر میں تصویریں رکھی ہوئی ہیں ان تصویروں کو پھاڑ دے کسی فلم اسٹار کی پسندیدہ آئیڈیل مائی آئیڈیل اور مائی فیوریٹ جتنے آئیڈیل اور فیوریٹ کی تصویریں ہیں ان کو پھاڑ دے اگر وہ کمپیوٹر پر ہے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کرے اگر موبائل پر ہے موبائل سے اس کو ڈیلیٹ کرے اگر والیٹ میں رکھی ہے تو والیٹ سے بھی نکال کر پھاڑ دے یا فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی کلاس فیلو ہے جس سے دل خوب لگا ہوا تھا اس کی بھی تصویریں پھاڑ دے گروپ فوٹو کھچوایا ہے کالج کے اندر اور انٹر میں جب میٹرک کی جو ہے کیا بولتے ہیں جب وہ رخصت ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا فیئر ویل تو فیئر ویل میں جو گروپ فوٹو کھچوایا ہوا ہے تو میرے دوست اس کو بھی پھاڑ دے اور اگر شادی میں دلہا دلہن چپک کر تصویر کھچوائی ہے تو اس تصویر کو بھی پھاڑ دے میرے دوست اس کی وجہ سے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اور یہ بندہ نماز پڑھ کے ذکر کر کے تلاوت کر کے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے تبلیغ میں چلے لگا کے ہر سال حج و عمرہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت سے محروم رہتا ہے جو ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے لہذا پہلا کام یہ کرے اَن یخلع عن المعصیۃ گناہ سے الگ ہو جائے نمبر دو اَن یندم علیہ اس پر ندامت بھی ہو کیونکہ بعض مرتبہ انسان گناہ سے چھوڑتا تو ہے لیکن ندامت نہیں ہوتی کیوں کیونکہ کسی کو چھیڑتے ہوئے پکڑا گیا یا ڈیٹ پر جا رہا تھا گاڑی میں بٹھا کر پتا چلا کہ کوئی پکڑا گیا اب اس میں کہتے ہو پھنس گئے یار آئندہ میں ایسی ترکیب لگاؤں گا پکڑا نہ جاؤں اب کیا ہے جوتے کھا رہا ہے لیکن دل میں ندامت نہیں ہے میرے دوستوں چھیڑتے ہوئے پکڑا جاتا جوتے کھاتا ہے کیوں تو پھر آئندہ کہتا ہے یار آئندہ ذرا دیکھ کر کرنا پڑے گا تو میرے دوستوں گناہ پر ندامت بھی ہونی چاہیے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التوبہ ہی الندامہ والندامہ ہی تعلم القلب ندامت نام ہے کہ دل کے اندر دکھن پیدا ہو جائے کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا میرے مرشد فرماتے ہیں یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے دو شرطیں ہو گئی نمبر تین اہی عازمہ عزمن جازمن اللہ یعود الی مثلہا ابدا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ نافرمانی نہ کروں گا اور عورتوں کے لیے توبہ یہ ہے کہ اگر شرعی پردہ نہیں تو شرعی پردہ شروع کرے برقع ہو لیکن برقع ایسا نہ ہو برقع کے اندر چند چیزوں کی رعایت ضروری ہے وہ نمبر ایک برقع ڈھیلا ہو نمبر دو اس میں پھول بوٹیاں نہ لگی ہوئی ہو کہ جو مقصد تھا وہ تو گیا اور نمبر تین اوپر کی جو چادر ہے وہ اتنی ہو کہ پورا آدھا جسم اسے ڈھک جائے آدھی چادر نہ ہو تاکہ جو اعضائے مستورہ وہ خوب چھپے یہ بھی عورتوں کے لیے ہے اور بعض عورتیں نقاب پہنتی ہیں خواتین بھی موجود ہیں نا بعض عورتیں نقاب پہنتی ہیں وہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ جو نقاب ہوتا ہے وہ کھلا ہوا اور آدھی ناک نظر آ رہی ہوتی ہے یا کسی کا اوپر سے اٹھا تو ابرو نظر آ رہی ہے ماتھا نظر آ رہا ہے تو میرے دوستوں یہ درست نہیں ہے میری ماں بہنوں کے لیے ہے کہ برقع ہو کہ ابرو چھپ جائے ناک بھی چھپ جانی چاہیے اب پکا وعدہ کرے اور ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ ارادہ کر رہا ہوگا نا شیطان پہنچ جائے گا ہاں ہاں صوفی صاحب بہت جانتے ہیں آپ کو پہلے بھی آپ نے 10 دفعہ یہی توبہ کی تھی اور یاد ہے ٹوٹ بھی گئی تھی اور پھر زیادہ کہتے ہیں اچھا تم چلے لگا کر آئے ہو ارے تیرے جیسے بڑے دیکھے ہیں میں نے شیطان دل میں کہتا ہے تجھے بھی دیکھوں گا تو کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ توبہ ٹوٹ جائے گی میرے مرشد نے فرمایا ارادہ وسوسے سے نہیں ٹوٹتا جیسے یقین وسوسے سے نہیں ٹوٹتا ایک آدمی نے وضو کیا اب اس کو یہ وسوسہ ہو رہا ہے پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے تو یاد رکھے اس وسوسے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یقین کو توڑنے کے لیے یقین چاہیے لہذا ارادے کو توڑنے کے لیے ارادہ چاہیے میرے دوستوں. لہذا کسی آدمی کو یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی, تب میرے شیخ فرماتے ہیں کیا کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اے اللہ میں بہت کمزور ہوں, بار بار وعدہ کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں لیکن میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے ارادے کو اپنے قرب کے مراد آباد تک پہنچا دیجئے اور میری تو مجھ کو توبہ پر قائم فرمائیے. ایک مسئلہ اور, بعضے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چلو گھر سے نکلے, رمضان شریف ہے, گناہ نہیں کرنا, کسی عورت کو نہیں دیکھنا, لیکن اچانک نظر کہیں اٹھ گئی, اب اس کے بعد سوچا کہ گلشن سے ابھی ہمیں کلفٹن تک جانا ہے, کتنے سارے اسٹاپ آئیں گے اور کئی جگہ سینری آئے گی, تو ایک کام کروں گا میں ایک ساتھ کلفٹن پہنچ کر توبہ کروں گا, ایک ہی مرتبہ, ون ٹائم توبہ. تو میرے پیارے دوستو, میرے مرشد نے عجیب بات فرمائی کہ اگر کسی کو موشن لگے ہوئے ہوں, دست ہو رہے ہیں اور دست بھی ایسے کہ انسان ہے بے قابو دست ہے, رک نہیں تھک رہے اس سے, اب وہ دست نکل گیا شلوار میں مان لو, تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ بھائی اگر اس کا دست نکل جائے گا, کہے گا دست کی تو بیماری لگی ہے, پہلے دست جو ہے دست آ جائے پھر ایک ساتھ دھوؤں گا, کوئی اس کا انتظار کرتا ہے نہیں نا, بلکہ اگر معلوم ہے کہ دوبارہ دست آئے گا اس کے باوجود جاتا ہے, دھوتا ہے, استنجا کرتا ہے, شلوار دھوتا ہے اور دوسری شلوار پہنتا ہے, اس کے باوجود معلوم ہے کہ دوبارہ دست آئے گا پھر بھی یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا, بس میرے پیارے شیخ نے فرمایا کہ اگر تم کو یہ معلوم ہے کمزوری کی وجہ سے توبہ توڑو گے نہیں ٹوٹ جائے گی, فرمایا پھر بھی توبہ کرتے رہو, پھر بھی گناہوں کی گندگی میں ملوث اور آلودہ مت رہو, جیسے ہی گناہ بر بنا بشریت اگر جیسے انسان خود دست نہیں کرتا بلکہ کوشش کرتا ہے اس کو روکنے کی, لیکن جب بے قابو ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے پھر بھی جا کے دھوتا ہے, تو میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں اگر مان لو تم سے گناہ پر قابو نہیں ہے, گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرنا مت چھوڑو. فرمایا پھر نتیجہ کیا ملے گا, جب توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ کا لباس پہناتے ہیں, جس طرح انسان دس کے بعد لباس پہنتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے اس کو تقویٰ کا لباس عطا فرماتے ہیں. اگر مان لو وہ تقویٰ کا لباس آلودہ ہو جائے, گندا ہو جائے, خراب ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کو لباس کی کمی نہیں ہے, دوبارہ اس بندے کی توبہ کی برکت سے, اس بندے کی توبہ کرنے سے تقویٰ کا نیا لباس عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا یہ مت سوچو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی توبہ کریں گے, فرمایا ایک غالب نے کیا کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, حضرت ماشاء محمد احمد صاحب فرماتے ہیں یہ ظالم تو امت کو مایوس کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آئی, اب معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. یعنی ایک بچہ باپ کی نافرمانی کرے تو اس کو کہہ رہا ہے مجھے باپ سے کے سامنے جب شرم آتی ہے, تو ہر آدمی کیا کہے گا, ارے عجیب آدمی ہو اپنے باپ سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی, ارے میاں جاؤ ابا کے پاس جاؤ. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو ہم کو شرم نہیں آئی, اب اپنے مالک سے معافی مانگتے ہوئے شرم آئے. فرمایا نہیں, شعر یہ ہونا چاہیے کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, ایک ہی تو منہ ہے, اگر گناہ کیا یہی منہ اللہ کو دکھانا ہے, توبہ کریں گے یہی منہ لے کر جائیں گے, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, رو رو کے میں ان کو مناؤں گا اور اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. دیکھیں اللہ والوں کا کیا کلام ہے, کیسی امید دلا رہے, کیا ہمارا اللہ کس طرح کون ہے میرے دوستو, کس کے پاس جائیں گے, ان کے درس کے سوا کوئی ہمارا ڈر نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں سوائے تیرے کوئی سہارا نہیں ہے اور سوائے تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, ہم اللہ ہی سے مانگیں گے, میں یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے سوا کون ہے ہمارے گناہوں کو بخشنے والا, اس لیے ہم اللہ سے مانگیں گے. اب چوتھی شرط کیا ہے, چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کو گالی دیے اس سے معافی مانگے, غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے, ماں باپ کو ستایا بدتمیزی کی ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے, بیوی پر ظلم کیا اس سے معافی مانگے, بیوی نے شوہر کے ساتھ زیادتی کی وہ معافی مانگے, اور اگر کسی کا مال لیا ہے مال واپس کرے، ایسا نہیں کہ مسجد کے وضو خانے سے نیا موبائل مل گیا E71 فوراً جیب میں رکھا مسجد میں آ گیا، یا اللہ معاف فرما دے کبھی چوری نہیں کروں گا یا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ میاں یہ E71 تو بڑا اچھا لیٹسٹ موبائل ہے، یہ میں اپنی جیب میں رکھوں گا، آئندہ وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں چراؤں گا، تو میرے دوستو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. ایسا نہ ہو کہ قرضہ لے کر قرضہ واپس نہیں کرتا، مال موجود ہے اب حج کرنے کو جا رہے جناب، تو میرے دوستو حج کی عبادت قبول نہیں ہوگی جبکہ مال بھی موجود ہے. اسی لیے توبہ کے لیے ضروری ہے مال واپس کرے. اگر بہنوں کی وراثت بھائیوں کی وراثت دبائی ہے اس کو واپس کرے. تبلیغ میں چلا لگانے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لاکھ مسجدیں بنا لے، لاکھ جو ہے مدارس میں پیسہ دے دے، لاکھ غریبوں کا خرچ کرے، جب تک وراثت کا مال واپس نہیں کرے گا اس کو اللہ والا، وہ اللہ والا کبھی نہیں بن سکتا. اس لیے یہ کم کرے پہلے. لہذا توبہ کی چوتھی شرط یہ معافی مانگ لے، اور جس کا مال ہے اس کو واپس کرے. اگر مان لو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے تو موبائل بھی چپکے سے واپس رکھ دے. چار شرطیں ہو گئی نا، یہ چار شرطیں. نمبر ایک گناہ سے الگ ہو جائے، نمبر دو ندامت ہو، نمبر تین پکا ارادہ کرے اب یہ کام نہیں کروں گا، نمبر پانچ گالی دی ہے کوئی ستایا ہے معافی مانگ لے. میرے دوستو قیامت کے دن پر یہ معاملہ نہ رکھے، اور پیسہ ہے وہ پیسہ بھی واپس کر دے. یہ جو آج کل موبائل کمپنیوں میں ایک عجیب سلسلہ چلا ہے، بیلنس میسج آتا ہے کہ آپ کا ایک وائس میسج ہے، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. خوشخبری یہ ہے کہ پھر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس نمبر پر سینڈ کریں، اور وہ نمبر وہ ہوتا ہے جس میں بیلنس ٹرانسفر ہوتا ہے، 8 to 8 کا نمبر جو فون والوں کا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں، اب وہ بےچارے سادے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھیج دیتے ہیں کہ ہم تو، ہمارا تو عجیب لالچ ہے کہ فون آیا، کس سے فون آیا، یو فون کا موبائل ہے اور وارث سے فون آ رہا ہے کہ جی آپ نے وارث سے بات، میں یو فون سے بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں کے نام سے ہمارے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ آ جاتی ہے. کہ آپ کو خوشخبری یہ دینی ہے کہ آپ کا 5 lakh rupees کا پرائز نکلا ہے، جلدی سے آپ 500 rupees والے 5 cards لوڈ کیجئے اس نمبر پر. اچھا چلو جی جلدی کرو جلدی کرو. اب پتا چلا کہ ملا تو کچھ نہیں، اور یہ بھی نہیں عقل آ رہی کہ وہ وارث سے فون کرنے والا کہہ رہے ہیں، کمپنی والے کہتے ہیں. یہ کیا ہے میرے دوستو، یہ بھی دھوکا ہے. اور اب ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں کسی کا موبائل مل جائے نا، عجیب اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، ان کو یہ دیکھا کہ موبائل مل گیا، کیا بھائی واپس کر دو. ارے جی ہمارا بھی موبائل کسی نے اٹھایا تھا، ہم کیوں واپس کریں. کیا عجیب بات ہے میرے دوستو، چند روپوں کی خاطر اپنے ایمان کو کیسے برباد کر رہے ہیں ہم لوگ. ارے بھائی اگر کسی نے ظلم کیا تو تم کیوں کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو، ہم لوگ کیوں یہ ظلم کریں. ہم اگر ہم پر ظلم ہوا ہم مظلوم بنیں گے، اس کے بدلے میں جنت الفردوس مل رہی ہے ہمیں، کتنی بڑی نعمت. یہ چار شرطیں ہو گئے نا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کہاں کی جائے. بس یہ مضمون کر کے میرا کام پورا ہو جائے گا، کیونکہ مجھے بھی تراویح پڑھانی ہوتی ہے. یہ تو آپ حضرات کی محبت کھینچ لائی. جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، میرے مرشد فرماتے ہیں جی چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کہاں کی جائے. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کے صدقے میں، اس رحمت کے مضمون کو ہمارے دل میں یہ رحمت کی بارش وہاں بھی برسا دے، اور ہمارے قلب و جاں پر بھی برسا دے، تاکہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے. راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضائل اعمال میں جگہ جگہ ان کی روایتیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کان فی بنی اسرائیل رجل، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، قتل 99 انسانن، اس نے 99 یعنی 100 انسانوں کو قتل کیا تھا. مشہور روایت ہے، آپ حضرات نے سنی ہوئی ہے اکثر نے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ثم خرج، جب وہ 100 قتل کا جرم کیا اس نے، تو اللہ تعالی نے اس کے دل میں اپنی محبت کی بھیگ ڈالی. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت نواز شاہ محمد احمد صاحب یہ میرے شیخ کے مشائخ میں سے ان کا شعر پڑھتے ہیں، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. حضرت نے فرمایا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی بھیک ڈال دی اور توفیق ڈال دی. یہی توفیق ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے. اب وہ نکلا اور فاتا راہبن، ایک راہب کے پاس آیا، جس کو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات کے اندر فرماتے ہیں، مولانا کا کچھ مزہ اصل میں دینا ہے، مولویوں کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ جب عربی عبارت پڑھی جاتی نا تو مولوی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو علمی مزہ ملتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں، فاتا راہبن، اس کی شرح میں فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، ای عابدن زاہدن اور مقبلن الی الحق ومعتذرن عن الخلق والغالبن علیہ الخوف. وہاں سن لیں یہ مدہ، یہ کہ وہ راہب کیسا تھا، عابد تھا یعنی بہت عبادت گزار، زاہد تھا یعنی اور مقبلن الی الحق اللہ تعالی کی طرف متوجہ اور مخلوق سے کٹا ہوا، اور اس پر وغالبن علی الخوف، اور فرماتے ہیں کہ اس پر خوف کا غلبہ تھا. کہ ہر ایک کی، ہر بزرگ کی شان الگ ہوتی ہے، کسی پر خوف کا، کسی پر جلال، کسی پر جمال. جیسے ہمارا بھی ہے، ہر بھائی دو بھائیوں کا مزاج الگ ہوتا ہے. ایک بھائی کہتا ہے چلو درگزر کرو، کہتا ہے نہیں پکڑیں گے ہم، ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی اولیاء اللہ کا بھی یہ حال ہوتا ہے، جلال اور جمال ہر ایک پر مختلف ہوتا ہے. تو اس سے آ کر پوچھا، فسألہ، اس نے پوچھا آ کر کہ ایسا شخص جس نے 99 قتل کیے ہو، الہ توبتن، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لا، نہیں، ایسے شخص کی توبہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا، اس نے کہا نکالی ٹیٹی، اس نے کہا چل تو بھی چھٹی. اس زمانے میں ٹیٹی نہیں تھی بھائی. یعنی فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اپنی سینچری مکمل کر لی. کیونکہ ہم لوگ سینچری اس لیے بولا، سینچری کے بہت شوقین ہیں، خصوصاً شاہد آفریدی کے چھکے ہوں، اللہ اکبر، اور انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ، اللہ ہو، اتنا ثواب شاہد آفریدی کی اننگ دیکھنے کا، اتنا عظیم و شان ثواب کہ وہ ثواب پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے میں نہیں ملتا. اس لیے ہم نماز میں نہیں آتے، پہلے سینچری دیکھتے ہیں. مجاز مرسل ہے نا مولانا، اتنا ثواب کا کام ہے، اور خصوصاً انڈیا پاکستان، اور مارو چھکے، ہندو کی پٹائی کرو کہ گویا سیدھا فلائٹ جنت میں. اب 100 قتل اس نے کیا. اب ملا علی قاری ایک عجیب بات فرماتے ہیں، یہاں پر فرماتے ہیں یہ جو اس نے لا کہا، یعنی منع کیا کہ تیری تو یہ توبہ نہیں ہے، تو اس کی 3 وجہ لکھی ہے، وہاں سنیے گا. نمبر 1، وَإِمَّا جَهْلًا مِنْهُ بِعِلْمِ التَّوْبَةِ. ایک وجہ کیا فرماتے ہیں، شاید ایک وجہ یہ تھی، شاید انہوں نے لکھا، ایک وجہ یہ تھی کہ وہ توبہ کے علم سے جاہل تھا، ناواقف تھا، توبہ کی کرامت کو جانتا نہیں تھا کہ توبہ کی کرامت کیا ہے. نمبر 2، وَإِمَّا لِغَلَبَةِ الْخَشْيَةِ عَلَيْكَ، اس پر خشیت کا، اللہ تعالی کی عظمت کا غلبہ تھا، خوف غالب تھا. نمبر 2. نمبر 3، وَإِمَّا لِتَصَوُّرِ عَدَمِ امکانی ارضائی خصومِهِ عَنْ. دیکھیے کتنا مضاف مضاف لے، مضاف مضاف لے، اس کا مضاف بنا کرتا ہوا، یعنی اس نے تصور کیا کہ اس شخص نے جو 100 99 قتل کیے ہیں، ایک سے معافی مانگے گا، یعنی مقتول کے ورثہ سے، ایک مقتول کے ورثہ سے، 2 سے مانگے گا، 3 سے مانگے گا، کتنوں سے مانگے گا، 99 سے کیسے مانگے گا، پھر وارث ایک نہیں ہوتا، کئی وارث ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ تصور پیدا ہوا کہ چلو معافی اگر نہیں مانگتا تو خون بہا دے گا، قیمت دے گا، کیونکہ کوئی کہے گا نہیں ہمیں قیمت چاہیے، خون کی قیمت چاہیے، تو کتنوں کو دے گا اور کتنا دے گا. نمبر 3، مان لو اگر اس سے قصاص لیا جاتا ہے، اس کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو کتنوں سے قصاص کروائے گا، کیونکہ ایک کے بعد چھٹی، 99 کو کیسے قصاص دے گا. لہذا اس نے اس بات کا تصور کر کے کہا نہیں، تیری توبہ نہیں ہو سکتی. اس نے اس بات پر مایوس ہو گیا. اس مایوسی میں آ کر اس لیے کہا کہ شیخ چاہیے جو دین کو خوب سمجھتا ہو، کہ کیسے جو بندہ گناہگار زندگی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو کس طرح سے اللہ کی محبت کی بات پیش کی جائے کہ وہ بجائے مایوسی سے مایوسی کے روشنیوں کی طرف آ جائے اور ناامیدی نہیں ہے. تو معرومی فرماتے ہوئے ناامیدی مرو امید ہاف کہ ناامیدی کے رستوں پر مت جاؤ, اللہ کی امید کے بے شمار راستے ہیں, اور سوئے تاریخی مرو خوشی ساتھ اندھیروں میں تاریکیوں میں مت جاؤ, اللہ کے قرب کے بے شمار آفتاب روشن ہیں. اب اس کے بعد دل 100 قتل کیے آیا لیکن دل میں کڑپ تھی, آہ تھی, ندامت تھی, اور یہی توبہ کی شرط ہے. پھر وہ آیا ایک شخص کے پاس جس کو فرماتے ہیں کہ وہ عالم اور عارف تھا, کیونکہ ایک ہوتا ہے عابد ایک ہوتا ہے عالم, دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے بھائی. ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا, ہاں ہر مولوی داڑھی والا ہوتا ہے, ہے نا جناب؟ دیکھیے یہ قاعدہ نا لاجک ہم پڑھتے ہیں اس کو کہ ایوری فروٹ از ناٹ مینگو بٹ ایوری مینگو از فروٹ, یہ پڑھتے ہیں ہم لاجک. تو ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا, چلے لگانے والا مولوی نہیں ہوتا, ہر بزرگوں کی ٹانگیں دبانے والا مولوی نہیں ہوتا, ہاں ہر مولوی داڑھی والا ضرور ہوتا ہے. تو میرے دوستو اب وہ آیا اس عالم اور عارف کے پاس اور اس سے اپنا جا کر یہ قصہ بیان کیا کہ میں ایک راہب کے پاس گیا تھا 99 قتل کر کے, اس نے مجھ کو ایسا جواب دیا, میں نے اس کو بھی قتل کے 100 قتل کر دیے, اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں, میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں, کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہمارے لیے کہ اگر ہم 50 برس 20 برس 30 برس 40 برس بھی گناہ کے تو کیا آخر ہمارے لیے راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ تب اس عالم نے کہا کہ بے شک تیرے لیے بھی راستہ ہے لیکن شرط یہ ہے, ایک شرط یہ ہے کہ تو اس بستی کو چھوڑ دے, یہاں سے تو ہجرت کر کے جا, کہاں اتقر یتا کزا و کزا, اس بستی میں جا جس کا نام علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری, جو کہ شرح بخاری شریف کی یہ حافظ حدیث تھے, وہ فرماتے ہیں اس بستی کا نام جہاں پر اس جانے کا کہا اس بستی کا نام تھا نصارہ, اور وہ اللہ والوں کی بستی تھی, وہ ایسی بستی تھی جہاں اللہ والے بستے تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ بستی جہاں وہ رہتا تھا گناہگاروں کی بستی, اس بستی کا نام تھا فجارہ, کہ اس جگہ کو تو چھوڑ دے اور جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہاں جا کر تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور توبہ کر, تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے. لہذا اس عالم کی بات مانی, امید کی کرن نظر آئی, وہ چلا وہاں سے, راستے میں کیا عالم ہوا, فأدرکہ الموت, موت وقت پکڑ لیا, کیونکہ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون, ایک منٹ آگے نہ پیچھے نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آ جائے اور کہہ دے بھائی ایک سیکنڈ باقی ہے, 10 سیکنڈ باقی ہے, کیا چاہتا ہے؟ کہا سٹی بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے, اس میں 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے, وہ تمہارے. کہا اور کیا؟ کہا اور جو ہے وہ میرے پاس نئی سیوک لی ہے ابھی, بالکل ابھی صرف 500 کلومیٹر چلی ہوئی ہے, وہ بھی تمہاری. اور کہا کہا اور میرے پاس ایک بہت رشتہ خوبصورت لڑکی کا ہے, وہ بھی تم سے شادی کروا دوں گا. اور کہا کہا میرے پاس جو ہے سونے کے بسکٹ بھی رکھے ہیں, وہ بھی تمہارے. کہا اور کیا؟ کہا میرے پاس جو ہے ڈیفینس میں اور کے ڈی اے اسکیم میں گوادر وغیرہ میں پلاٹ ہے, وہ بھی تمہارے. کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا 2 رکعت توبہ کی مہلت دے دو. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک جگہ قبر نظر آئی, آپ رکے, ساتھی ساتھ میں تھے, رکے, قبلہ روح ہو کر وہاں پر قبر کے نزدیک قبلہ روح ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی, نماز پڑھ کر آئے واپس. ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ منزل چلتے چلتے آپ رکے اور اس قبر کے نزدیک قبلہ روح ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, حضرت اس کا راز کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ وہ صحابی تھے متبع سنت میرے دوستو, وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شخص جو کہ قبر میں لیٹا ہوا ہوگا وہ کہے گا کہ اے کاش مجھ کو اتنی مہلت مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. فرماتے ہیں کہ یہ شخص قبر میں لیٹا ہے, یہ اس وقت حسرت کر رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے میری جان میں جان رکھی ہوئی ہے, ابھی میری جسم میں جان ہے, میں زندہ ہوں, ابھی موقع ہے. تو میں نے کہا میں ایسی حسرت کیوں پالوں, لہذا اس لیے میں نے 2 رکعت پڑھ لی. تو اب وہ موت کے فرشتے کو کہہ رہے ہیں صرف 2 رکعت کا سوال ہے, لاسانیا ریسٹورینٹ میں تمہیں بوفے کھلاؤں گا. اسرائیل علیہ السلام مغرب سے لے کر جب تک ریسٹورینٹ کھلا ہوتا ہے کھاتے رہنا، سیون اپ پی پی کر ڈکار لے کر پھر اور چھوستے رہنا، لیکن آپ کا آپ کی پیمنٹ میں کروں گا. تو میرے دوستو کیا وہ وقت ہمیں مل سکتا ہے؟ نہیں نا. اس لیے کیا فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. لہٰذا فرماتے جلدی کر لو، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. اب وہ موت نے اس کو پکڑ لیا، موت کی خوشی سے وہ گرا، اور گرتے گرتے فنا بصدر ہی نحوہا، اس نے اپنا سینہ تھوڑا سا وہ جو سینہ تھا وہ اس بستی کی طرف کھسکا دیا. اور میرے شیخ فرماتے ہیں یہ حدیث شریف پڑھائی جب، فرمایا کہ اس نے ادائے محبت سکھا دی، ادائے محبت دکھا دی کہ دیکھو اللہ تعالی موت آ گئی میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اتنا میرے اختیار میں تھا کہ گھسٹ کر آپ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھ جاؤں، موت آ گئی. اب ملائک رحمت کے ملائکہ اور عذاب کے ملائکہ، یعنی رحمت کے فرشتے عذاب کے فرشتے دونوں پہنچ گئے، اور رحمت کے فرشتوں نے کیا کہا کہ نحنو نذهبو به الى الرحمتی، ہم اس کو اللہ تعالی کی طرف رحمت یعنی جنت میں لے کر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ شخص توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نحنو نذهبو به الى العذاب، کہ لانه، ہم اس کو عذاب کی طرف لے کر جائیں گے کہ بے شک یہ توبہ کرنے چاہ رہا تھا. ولم یتب بعدا، لیکن اس نے ابھی توبہ کی نہیں تھی. لہذا فاختصمت، دونوں میں مخاصمہ تنازع ہو گیا. اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی. کیا اللہ تعالی نے فرمایا؟ قیسو ما بینہما. اچھا تم ایک کام کرو کہ وہ بستی یہ جہاں انتقال ہوا، اگر اللہ والوں کی جو بستی ہے اس بستی وہ بستی نزدیک نکلے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر عذاب والی بستی قریب نکلے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں. تب اللہ تعالی نے کیا کیا؟ فاوحى الله الى هذه القريه ان تقربي، اللہ تعالی نے نیکوں کی بستی والی زمین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا کیونکہ تجھ پر اہل تقرب رہتے ہیں، اور اس بستی کو حکم فرمایا کہ انت بعدی، تو دور ہو جا کہ تجھ پر اہل بعد رہتے ہیں. اور پھر فرشتوں سے کیا فرمایا؟ قیسو ما بینہما، پیمائش کرو، ناپو. فرشتوں نے نپائی کی، ناپا، تو فاقربا الی ہذی بشبرن، ایک بالش برابر وہ آگے نکلا. کون سی بستی قریب نکلی؟ نیکوں کی بستی. فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 قتل کے جرم کو معاف فرما دیا. اس میں دو باتیں ہیں، محدثین کی، یہ علماء کی باتیں. نمبر ایک، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے کہ پیمائش کرو، ناپو، اور دوسری طرف زمین کو فرما رہے کہ تو قریب ہو جا، اور اس سے فرما رہے تو دور ہو جا. فرمایا یہ کیا ہے؟ ایک طرف فرما رہے تو یہ پیمائش کرو، دوسری طرف یہ کہا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اس کا نام محدث عظیم ملا علی قاری نے نام رکھا کہ ھذا فضل فی صورت عدل، کہ زمین کی پیمائش کا حکم دینا یہ عدل تھا، اور چپکے سے زمین کو قریب اور دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو عدل کا پابند بنا دیا. ہاں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل پابند عدل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے فضل کو پابند عدل بنا دیا کہ ایک طرف تو حکم دیا پیمائش کرو، دوسری طرف سے چپکے سے یہ کام کر دیا. سبحان اللہ. ایک ہو گیا نا سوال. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ 100 قتل کا جرم کیا، معافی نہیں مانگی، خوب بہا نہیں دیا، دیت نہیں دی، اور قصاص نہیں کرایا، پھر اللہ تعالیٰ 100 جرم کیسے، قتل کے جرم کو معاف کروا دیا؟ علامہ طیبی اس کا جواب دیتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، امام اپنے وقت کے. وہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ اذا رضی عن عبدہ، اپنے جس بندے سے راضی ہوتے ہیں، وَقَبِلَ تَوْبَتَهُ، اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، تَكَفَّلَ بِرِضَا خُصُومِهِ، اس کے اہل حقوق کو حق کی ادائیگی کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی کفالت کو قبول فرماتے ہیں. تو اسی سے محدثین نے علماء نے یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی آدمی نے کوئی جرم کیا ہے یا قرضہ لیا ہے, اس کی نیت ہے کہ میں قرضہ ادا کروں گا, لیکن بیچارے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قرضہ ادا نہ کر سکا, یا اس کی پرانی نمازیں باقی تھی وہ نماز پڑھ رہا ہے, علماء سے مشورہ کر کے ہر روزانہ ایک ایک وقت میں ایک ایک نماز پڑھتا ہے, روزے قضا باقی ہیں وہ روزے رکھ رہا ہے, کسی کا پیسہ باقی ہے وہ دینے کی فکر میں لگا ہوا ہے, ہر مہینہ اس نے کچھ انسٹالمنٹ بار کر دینا شروع کر دیا, اسی طرح سے روزوں عورتوں کے کچھ ایسے زکات باقی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے دے رہی ہیں, لیکن ابھی پورا نہیں کیا تھا کہ موت آ گئی, تو فرمائے کہ جو ادا کر رہا تھا کوشش میں لگا ہوا تھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ان حقوق کو اپنی طرف سے ادا فرمائیں گے. لہذا ایک آدمی نے داڑھی کی نیت کی کہ بس آج میں نے ابھی اسی وقت 8 رمضان کی اس دوپہر کو بس اب میں نے ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہے, اور آردو خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس چہرے کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے, یا عورت نے فیصلہ کر لیا میں نے پردہ کرنا ہے, کوئی ناراض ہو سارا جہاں خلاف ہو پروا نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. اب اس نے فیصلہ کر لیا, مان لو ابھی داڑھی رکھی موت آ گئی اس کو, ہماری نظر میں وہ داڑھی والا نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کی نظر میں وہ ایک مٹھی داڑھی والا ہے میرے دوست. اس لیے میرے دوستو یہ ہو گئی کہا جہاں اللہ والے بستے ہو, اللہ والوں کی کیا نشانی ہے, لمبی لمبی پگڑیاں, لمبی لمبی نمازیں, ہاتھ میں تسبیح اور شلوار گھٹنوں تک اٹھانا, ہر سال حج و عمرہ کرنا, یہ میرے دوست اللہ والے ہونے کی نشانی نہیں ہے, بلکہ اللہ والے ہونے کی نشانی کیا ہے, جو گناہ سے بچتا ہو, شریعت و سنت پر عمل کرنے والا وہ اللہ والا ہے, اور جو گر ہوا پہ اڑتا ہو رات دن, گر ہوا پہ اڑتا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن, پتا چلا ہوا میں اڑ کر دکھا رہا ہے, زمین میں گھس کر دکھا رہا ہے, اس کے تعویذوں سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اس کے تعویذوں سے مرا ہوا کاروبار زندہ بھی ہو گیا, لیکن اگر وہ خلاف سنت کام کرتا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہے, یاد رکھنا, چاہے تعویذوں سے کچھ بھی ہو جاتا ہو, سارے مولوی تعویذ دے کر فیل ہو گئے ہوں, لیکن یہ شخص جو داڑھی منڈا ہے اس کے تعویذ سے اولاد ہو جائے, یاد رکھنا وہ پھر بھی ولی اللہ نہیں ہے, بلکہ یہی تو ہمارا امتحان ہے. اس لیے میرے دوستوں توبہ کہاں کرے, جہاں اللہ والے بستے ہو اس زمین پر توبہ کرے, یہ بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ شخص صرف اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچا تھا, ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا رحمت اور فضل فرمائی, فرمایا اگر یہ وہاں ظالم پہنچ جاتا تو کیا حال ہوتا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما دیجیے, یا اللہ یہ جو توبہ کی چار شرطیں پیش ہوئی جس کے بارے میں آپ نے بھی فرمایا کہ توبہ کرنے والوں اور کرنے والیوں کو آپ اپنا پیارا اور محبوب بنا لیتے ہیں, یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دیجئے, ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے, یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, ہم کمزور ہیں, یا اللہ ہم آپ کی فرما برداری پر چلنا ہمارے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے, یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایسا مزہ عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو ایک اشاریہ درآمد نہ کریں, کہ اللہ ہماری صورت ہماری سجدت اپنے پیار کے قابل بنا, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا, جو حقوق ہمارے ذمے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, کہ اللہ ہماری مدد فرما دیجئے, اے کریم مالک ہمیں ایسے اللہ والوں کی یا اللہ پتہ بھی بتا دیجئے کہ تجھ سے ملنے کا نشاں کوئی پتا تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں, تجھ سے ملنے کا پتا کوئی نشاں تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں, یا اللہ آپ کی رحمت کی بارش آسمان سے برس رہی ہے, آپ کی اس رحمت کے صدقے میں ہمارے دلوں پر بھی اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, اور عورتوں کو اللہ والی بنا دیجئے, ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ والا اور اللہ والی بنا دیجئے, یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما دیجئے, اللہ توبہ کو قبول بھی فرما لیجئے, ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دیجئے, اس رمضان شریف کو ہمارے لیے جو آپ نے برکت کا فرمایا اس کو ہماری برکت کے ذریعہ بنا دیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ 100% ہم سب کو اللہ والا اور اپنا دوست ولی بنا, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت و فراوانی کے ساتھ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بری بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. دے یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ حوالہ بنا دیجئے. جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویوں کو قبول فرما، ہمارے قرآن مجید کے پڑھنے کو قبول فرما، غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، شریعت و سنت کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. سلامتی ایمان سلامتی اعلیٰ کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی اعلیٰ کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اور اس دعا کو ہمارے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجیے. اور قابض اللہ قبر کو ہماری کشادہ فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما، میدان قیامت کی میں عرش کا سایہ نصیب فرما، اور جنت میں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے اور طفیل میں یا اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اسعدنا فی الدارین. اللهم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا وعدنا من هم الدین وقار الرجال وشماتة الاعداء. وصلی وسلم علی نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. واخر دعوان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.